کا دنیا میں بتا دے
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ، یوں تو ہر کوئی فیضان اعلیٰ حضرت میں گفتگو کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کی منقبتیں پڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے گن گاتا ہے، مگر جب امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے ہم اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ علم دین کی حصول کی خاطر، حصول ثواب کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے پاپا جان، ستارے زمین سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟
ستارے، سب کے سب ستارے زمین سے بڑے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا تارہ جو ہے وہ ہماری زمین سے 8 گنا بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا ستارہ ہے وہ ہماری زمین سے 120 گنا بڑا ہے۔ یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے رنگ بھی مختلف ہیں، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی سفیدی مائل ہے، تو کوئی وہ سیسے کے رنگ سے ملتا جلتا ہے۔ پھر ان ستاروں کی شکلیں بھی ہیں، بعض انسانی شکل کے ہیں، بعض بیل کی شکل، کسی کی شیر کی شکل، کوئی بچھو کی شکل رکھتا ہے تو کوئی بکری کے بچے کی شکل والا ہے۔ تو حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ان ستاروں کا تذکرہ فرما کر یہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات، مخلوقات میں، تخلیق میں، اس کی قدرت کے عجائبات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی عجیب ہے۔ آپ غور تو کیجئے کہ ایک چھوٹے میں چھوٹا ستارہ بھی ہماری زمین سے 8 گنا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہمارے سر پہ لٹکا ہوا ہے اور اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ ہم کو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کے عجائبات نہیں تو کیا ہے؟ پھر ان کی شکلیں، اب اتنا بڑا ستارہ، اتنا بڑا ستارہ اور بکری کے بچے جیسی اس کی صورت ہے، کوئی شیر کی صورت، کوئی بیل کی صورت، کوئی انسانی صورت، کوئی بچھو کی شکل والا، تو یہ طرح طرح کی صورتیں بھی اس کی، تو یہ اللہ تعالی کی بس قدرت ہے۔ یہ تو خالی سی ستاروں کی ایک ضمناً، یہ سوال کے ضمن میں بات ہم نے کی، ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالی کی ہر مخلوق جو وہ عجیب ہے، ہر شے میں بہت ہی عجیب و غریب نظام۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا، ڈاکٹر تھا یا پتہ نہیں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، بولا یہ ایک ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ، اس ہاتھ کے پنجے کے اندر اگر اس کو کھول کے دیکھا جائے نا تو اس میں اتنا نسوں کا جال بچھا ہوا اور ایسا ایک عجیب و غریب سسٹم بنا ہوا ہے، ایک ہاتھ جو یہ حرکت کر رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے اس ہتھیلی میں، اس ہاتھ میں، کہ آدمی اللہ تعالی کی قدرت پر اش کر اٹھے کہ یہ کیسا قادر و قیوم رب ہے ہمارا اور کیسا اس نے عجیب و غریب یہ ہاتھ میں نظام رکھا. اب خالی ہاتھ ہی نہیں ہے نا، پورا وجود، پھر خالی انسان کا وجود نہیں، حیوانات، حیوانات کی تعداد اتنی ہے کہ آج تک انسان گن ہی نہیں سکا، نہ جانوروں کی تعداد گن سکا، نہ پھر سمندری مخلوق تو یہ زمینی مخلوق سے زیادہ ہے، ان کو بھی نہیں گن سکا یہ کتنی ہے. ہر مخلوق کا اپنا انداز، اپنا مزاج، پھر انسانوں کو دیکھ لیا، ارموں خرموں انسان آئے چلے گئے، آ رہے جا رہے، اس وقت بھی کہتے ہیں 5 ارب کی آبادی ہے دنیا میں انسان کی. اچھا اس 5 ارب میں دیکھیں کہ ہر انسان الگ الگ شکل و صورت والا ہے، ایک جیسے 2 آدمی نہیں ہوتے. ہم کبھی ہوتے تو ہم بکار ہی ہے بالکل ہو بہو اس کے جیسا ملتا جلتا، لیکن یہ کہ وہ ظاہری طور پر شکل میں بھلے ملتا جلتا نظر آتا ہے لیکن مزاج میں ملتا جلتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو سب کے مزاج بھی الگ الگ، اگر سب کے مزاج ایک جیسے ہوتے تو سب کے سب مسجدوں میں ہوتے، سب کے مزاج ایک جیسے ہوتے سب کے سب جیلوں میں ہوتے، سب کے سب مزاج ایک جیسے ہوتے تو یہ اس وقت جو ہمارے حاضرین غالباً وہ جو فیضان مدینہ کے رمضان حال میں یا کہیں جمع ہے اس وقت، تو وہ اتنے سارے آ جاتے کہ یہاں سماتا ہی کوئی نہیں، انڈر اسٹوڈنٹ کوئی بھی نہ سماتا، اور سارے ایک جیسے ہوتے تو یہاں ایک بھی نہ ہوتا، نہ میں اسکرین پر ہوتا، نہ آپ مجھے سن رہے ہوتے، نہ ناظرین اس وقت مدنی چینل پر ہوتے، تو کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا. ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کا انداز الگ الگ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اس کی کیسی نرالی قدرت ہے، عجیب 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 ترین ہے اس کی قدرت، اور اس کا ہر جو فعل ہے وہ عجیب ہے، اور ہر کام اس کا عجیب ہے، ہر اس کی تخلیق جو ہے وہ عجائبات کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا. اب اسی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اسی طرح ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اسی طرح ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا موت نصیب کرے، اور جنت البقیع میں مدفن کی سعادت عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، جب کوئی چیز پسند آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟
جب کوئی چیز پسند آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اپنی یا دوسرے کی کوئی چیز جب پسند آئے تو اس وقت ماشاء اللہ کہے، یا بارک اللہ کہے تو نظر نہیں لگے گی، یہ تو نظر کے بچنے کا ہے عمل، کہ اپنی یا دوسرے کی چیز پسند آئے تو کہیے ماشاء اللہ یا کہیے بارک اللہ، تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. احیاء العلوم جلد اول میں حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس ضمن میں ایک دعا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز پسند آتی تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الآخرہ، یعنی حاضر ہوں، بے شک عیش تو آخرت کا عیش ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ ارشد میرا نام ہے، موتی بازار گجرات میں میری دکان ہے جیولری کی. میں نے دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
اس لکھنے کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، اس لیے کہ بعض صورتوں میں تو آپ کو لینا ضروری ہو جائے گا، بعض صورتوں میں لینا افضل ہوگا، لیں گے تو یہ بندے پر احسان ہوگا، اس لیے اس طرح کی تحریر لکھ کر نہ لگائی جائے. اب مثال کے طور پر آپ نے کھوٹ والا سونا دے دیا یا کسی نے، اب ہے بھی یہ سونے کی دکان، اب اس میں جتنا وہ ملاوٹ چل رہی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہی ہوں گے. تو اب اگر کسی نے ملاوٹ والا سونا دے دیا اور اس کو دھوکہ دے کر پکڑا دیا، اور اب وہ اس نے کوئی پرکھ کی اور واقعی وہ کھوٹ نکلی اور آپ کے قصور کی وجہ سے ہے، اور وہ واپس آیا اور آپ اس کو بورڈ دکھا دیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو جھگڑا کرے گا، وہ کیسے باز آئے گا؟ تو اس لیے وہ اسلام جھگڑے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ لے لیں، پہلے ہی آپ گناہگار ہیں. اگر جان بوجھ کر آپ نے کھوٹ والی چیز کسی کو بغیر کھوٹ شو کیے بیچی تو اس لیے اس طرح کا لکھ کر لگانے کی حاجت نہیں ہے، لکھ کر نہ لگایا جائے، کہ یہ لکھ کر لگانا بھی اسلام کے اصول کے خلاف ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کا لکھ کر دیں کہ جو بھی آپ سامان لیں یہیں اچھی طرح دیکھ بھال لیں، اس کا وزن دیکھ لیں، اس کی کوالٹی دیکھ لیں، اس طرح کا جملہ لکھنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد.
پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، کیا مٹی کے برتن استعمال کرنا سنت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مٹی کے برتن مشہور تو یہی ہے کہ استعمال کرنا سنت ہے، لیکن سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مٹی کے برتن کا استعمال اگر ہے تو مجھ تک کوئی سی روایت پہنچی نہیں. اب جیسے کسی مولانا نے کہا کہ مٹی کا برتن سنت ہے اپنے بیان میں، تو میں نے ان کو پوچھ کے دیکھا کہ بھئی عالم صاحب ہیں شاید یہ بتا دیں گے، تو انہوں نے بھی پھر وہ جان ہی چھڑائی، پڑا نہیں ہے کچھ. تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی بات کے بارے میں جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کو سنت، کیونکہ اب ہمارے یہاں سنت کہیں گے نا تو فوراً ذہن جاتا ہے سنت رسول کی طرف. تو بہرحال کسی چیز کو بغیر تحقیق کے یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک سنت رسول نہ کہا جائے. البتہ مٹی کے برتن کو صحابہ کرام کی سنت کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ قوت القلوب میں حضرت سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کیا ہے، اور یہ حضرت ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی تھے اور اپنے دور کے مجتہد تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں. مجتہد یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، حقیقی مفتی ہوتا ہے. یہ انہوں نے قوت القلوب جلد اول میں نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس بات کو ناپسند فرماتے کہ گھر میں مٹی کے علاوہ کسی اور چیز کے برتن ہوں، یہاں تک کہ تقوی کی بنا پر تانبے اور پیتل کے برتنوں میں وضو نہ فرماتے. تو اس روایت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان مٹی کے برتن استعمال فرماتے تھے، یہ ایک ان کا مقرر فعل ہے صحابہ کرام کا. تو اس لیے سنت صحابہ کہنے میں تو حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وضاحت ہی کی جائے کہ یہ سنت صحابہ ہے، سنت رسول. اگر کسی کے پاس دلیل ہے اس طرح کی روایت ہیں اور وہ سنت کی تعریف پر وہ روایت منطبق کی جا سکتی ہے، تب تو کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے، میں اس کا شکر گزار بنوں گا کہ مجھے، میں نے بڑا تلاشا، مجھے کوئی اس کا ثبوت ابھی تک نہیں ملا کہ اس کو ہم سنت رسول کہہ سکیں. مزید قوت القلوب میں سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ علیہ حدیث فرماتے، سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی نے مجھ سے فرمایا، کوشش کرنا کہ اپنے گھر میں صرف وہی برتن استعمال کرو جو تمہارے بدن کے بنے ہوں. اب بدن سے تو بنتا نہیں کوئی برتن، تو یہ اسی طرف مطلب میں نے اشارہ ہے کہ مٹی کے بدن مٹی کا بنا ہوا ہے، انسان مٹی کا پتلا ہے. تو یعنی تمہارے یعنی کوشش کرنا کہ تمہارے گھر میں صرف مٹی کا برتن ہی استعمال ہوں. مزید صاحب قوت القلوب فرماتے اور کہا جاتا ہے، اس یعنی مٹی کے برتن پر حساب نہیں. یہ تو بہت بڑی بشارت ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مٹی کے برتنوں کی اچھی ترکیب ہے. رد المحتار شامی کے حوالے سے بحر شریعت یا فتح رضویہ شریف میں کہیں میں نے پڑھا ہے کہ جو اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنواتا ہے، فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. تو جو ایک مٹی کا برتن جو ہے یہ اچھا کام ہے، اس کا استعمال بہت اچھا ہے کہ یہ سادگی کی علامت ہے، اور یہ طرح کا سادہ آدمی ہی اس کو استعمال کریں گے. فیشنیبل لوگ تو مٹی کے برتن کی طرف شاید دیکھیں بھی نہیں، یا آپ اگر مٹی کے برتن لیتے بھی ہیں تو بطور شو پیس لیتے ہیں، اور اس کو وہ خوبصورت نئے لے کے وہ ترکیب سے اپنے شو پیس کے طور پہ سجاتے ہیں. استعمال کرنے کا رجحان کم ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی انعام بھی ہے، اور وہ اس مدنی انعام میں مٹی کے برتن کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو افضل لکھا ہے مٹی کے برتن کو. تو اب ہے بھی ویسے فیضان اعلی حضرت، تو مٹی کا برتن بھی دیکھو فیضان اعلی حضرت سے میں معلوم ہوا کہ افضل ہے، اور صاحب قوت القلوب کے ارشاد کے مطابق سنت صحابہ بھی ہے. تو اس لیے دعوت اسلامی والے تو ماشاءاللہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ناظرین سبھی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہی تھے، سکھ بیٹھے ہوں گے میرا اس نے ذہن ہے، تو سبھی کچھ نہ کچھ مٹی کا برتن تو اپنا ہی لیں، ایک کا تو ہو نا اپنے گھر میں مٹی کا برتن اصول برکت کے لیے، کہ اس میں کبھی نہ کبھی پانی پی لیا جائے، کھانا کھا لیا جائے. میں مٹی کے برتن اپنے دکھا دوں تو دل جوئی بھی آپ کی ہو جائے گی. یہ میرے پانی پینے کا پیالہ ہے، ہم پانی پیتے ہیں اس میں. میری یعنی کہ عادت ہے کہ تقریباً کبھی کسی اور برتن میں پی لیا ورنہ میرا پیالہ، کہیں اور بھی جاؤں تو پیالہ، اور کھانے کے لیے مٹی کی پلیٹیں. اپنا تو اسی طرح کا، میرا اپنا میری ذات کی بات کرتا ہوں، میرا نظام یہ ہے کہ زیادہ تر اسی میں ہوتی ہے ترکیب. چائے بھی اکثر آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہوں گے کہ مٹی کے پیالے میں کوشش ہوتی ہے میری پینے کی. اگر خیر مٹی کے پیالے میں نہیں کھاتے نہیں پیتے تو گناہ نہیں ہے، یہ افضل ہے. نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب بھی نہیں ملے گا. تو مٹی کے برتن اس کثرت سے استعمال ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، کہ اپنے ہفتہ وار اجتماع کے باہر تو ماشاءاللہ یہ فیضان مدینہ کے باہر تو بکتے ہیں، عالمی مدنی مرکز کے باہر ہے نا، اس کے دکانوں میں بکتے ہیں، تو ہر جگہ کا پتہ نہیں ہے مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فرقان باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. باپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس کو رونا آتا ہو مگر آنسو نہ نکلتے ہوں اس کے لیے کوئی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر.
سبحان اللہ, رونا آتا ہو رونا آنسو بھی نہ نکلتے ہوں. ہائے, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تم آنسو کیوں لانے آنکھوں میں؟ کیا رونے کا بہت زور لگاتے ہیں اجتماع ذکر و نعت میں یا وہ دعا رکت انگے جب اجتماعی مانگی جاتی ہے؟ یار آنسو ہی نہیں نکلتے. یار آنسو نکلے تو چار آدمی دیکھے بھی نا, یار واہ یار یہ بھی روتا ہے. اگر یہ نیت ہے پھر تو ریاکاری کی نیت ہے یہ, اور اگر یہ نیت نہیں ہے تب کیا نیت ہے کہ آنسو نکلے؟ دل روئے تب بھی تو اچھا ہے نا. اور خوف خدا کے لیے آنسو شرط بھی نہیں ہے, نہ عشق رسول کے لیے آنسو شرط ہے. جو آنسو سے روئے وہی خوف خدا والا, اور جو صاحب وہ جس کے آنسو نظر ہی نہیں آتے تو رکتا نہیں ہے, جب دیکھو مسکراتا رہتا ہے, صاحب ہنستا رہتا ہے, اس کو خوف خدا ہی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تمہارا لے کے رونے کا تعلق خوف خدا کا تعلق رونے سے نہیں ہے. البتہ یہ خوف خدا میں رونا جو ہے یہ اچھی بات ہے, آنسو بہانا بھی اچھی بات ہے. تو نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کہ جس کے آنسو ہیں وہ بسا اوقات بڑی آفتوں میں پڑ جاتا ہے. آنسو اس کے بہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے رشک کی نظر سے, پیاسی نظر سے, یار کیسا روتا ہے. اب یہ پسند بہت آتا ہے نفس کو کہ یہ مطلب نہیں کہ روتا دیکھ کر اچھا لگتا ہے نا. تو یہ اچھا لگنا یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے اور اس سے بچنا بہت دشوار ہے. جو سب کے سامنے روئے اس کے لیے بچنا بہت مشکل ہے, اللہ جس کو بچائے. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. جیسے کہ کئی بار ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ میری آواز فلاں جیسی ہو جائے, فلاں نعت خوان جیسی ہو جائے, فلاں جیسی ہو جائے. میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کیوں اپنے لیے خطرہ مول لیتے ہوئے. اگر تمہاری آواز اچھی ہو گئی پیسوں کے چکر میں پڑ گئے تو جیسے کہ باز پڑ گئے نا پیسوں کے چکر میں, پیسے لیتے ہیں نعت پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں آقا کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, آقا کی نا فرمانی کرتے ہوئے ٹکڑوں پہ پل رہے. دیکھو تو صحیح, نعت خوانی کی اجرت تو حرام ہے, یہ مزے سے لیتے ہیں. تو یہ اس پر تو میرا رسالہ الحمدللہ نعت خوان و نذرانہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, اس کو پڑھیں گے تو وسوسے آتے ہوں گے تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مختصر سا رسالہ ہے نعت خوان اور نذرانہ, یہ ہوگا مطلب 5-7 روپے کا ہوگا, زیادہ مہنگا نہیں ہوگا, بہت مختصر ہے. تو ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہا جائے اور آنسوؤں سے رونے کی تمنا ہے تو وہ دل کو مطلب دل میں اصلاح کی کوئی صورت نکالے اور اچھی نیت بنائے. جیسے کہ اب رونا جو ہے بعض اوقات بڑا مفید ہوتا ہے, جیسے کسی کو گہرا صدمہ پہنچا, میت ہو گئی مثلا, اب اس کے آنسو نہیں نکلتے تو اب اس کے آنسو نکلنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صدمے کا ایک دم غلبہ ہوتا ہے نا تو کچھ زہریلے مادے بدن میں پیدا ہوتے ہیں, تو جب یہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو یہ زہریلے مادے آنسوؤں کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں. تو یوں آنسو نکلنے بھی چاہیے. ایک جانور ہے جو سانپ کو کھاتا ہے, سانپ کو کھا جاتا ہے, جب سانپ کو کھا جاتا ہے تو پھر یہ رونا شروع کر دیتا ہے. اب وہ اپنی کیفیت میں روتا ہے, جس طرح بھی اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں سے سانپ کھانے کے بعد. تو میں نے پڑھا تھا کہ اس کے آنسوؤں کے ذریعے اس سانپ کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا وہ خارج ہو جاتا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ کرے. تو پھر اس میں اپنے طور پر جن عالم صاحب نے لکھا تھا, یہ لکھا تھا کہ اسی طرح بندہ گناہگار جب خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے تو گناہوں کا زہر اس کی آنکھوں کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ مجھے بہرحال واعظانہ نقطہ لگتا ہے, واعظانہ نقطہ. البتہ رونے کے فضائل بہت ہیں, اس میں بھی شک نہیں ہے. تو چلیے پھر اچھی نیت سے کہ میں خوف خدا میں روؤں گا, ریاکاری سے بچتے ہوئے, عشق مصطفیٰ میں روؤں گا ریاکاری سے بچتے ہوئے, تو ان نیتوں کے ساتھ اگر آنسو لانے تو ایک علاج عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تم مسور ضرور کھایا کرو. مسور کی دال تو آپ کھاتے ہی ہوں گے, تو مسور ثابت ہوتا ہے چھلکے والا, تو یہ اس میں وضاحت نہیں ہے دال میں گزارا ہوگا یا یہ پورا مسور کھانا پڑے گا. مسور پلاؤ عموماً گھروں میں بنتا بھی ہے, تو چھلکے کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. تو چھلکا اتر جانے کے بعد چھلکے میں بعض وٹامن چلے جاتے ہیں, پالش دال کی ہو جاتی ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی شے ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے. اور اس میں 70 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات شامل ہیں, جن میں عیسیٰ بھی شامل ہیں علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث شریف میں نے لی ہے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, 425 حکایات, صفحہ 257 پر سے. یہ مکتبۃ المدینہ کی ایسی پیاری کتاب ہے, آپ دیکھو نا کتنا پیارا مدنی پھول اس کتاب میں سے میرے کو مل گیا اور آپ کو پیش کر دیا میں نے. تو یہ روایت لکھنے کے بعد اس میں حدیث کا حوالہ لکھا ہے فردوس الاخبار جلد 2 صفحہ 63. اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ مسور بدن کو پتلا کرتی ہے. سبحان اللہ, چلو بھائی موٹاپے کا علاج بھی مل گیا, مسور کی دال کھاتے رہو. وہ دال نہیں لکھا, مسور لکھا ہے. دال کی ہو سکتا ہے کہ تاثیر میں کچھ تبدیلی آتی ہو, کیونکہ وہ اصل جو چھلکا ہے نا, چھلکے کی اندرونی سطح میں وٹامنز ہوتے ہیں, خاص کر وٹامن سی بکثرت ہوتا ہے. تو چھلکا اتارنے سے, چھلکا اتارنے والے ایک معمولی سے تے ہوتی ہے, یہ دال ہو یا اور اناج ہو یا پھل ہو, تو اس میں اکثر اثر اصل وٹامن بہت ہوتے ہیں. تو یہ پالش ہو جاتی ہے, دالوں کی آج کل پالشیں ہو رہی ہیں, تو یہ مطلب وٹامنز جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ثابت مسور کھائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ ساری برکتیں اس میں حاصل ہو جائیں گی, کہ یہ اب شبہ سے پاک ہو گئے نا ثابت مسور دال میں. اب ہم کو شبہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ چھلکا جو وہ غذائیت اور قوت لے گیا ہو, اور طبی تحقیق یہ کہ لے جاتا ہے چھلکا یہ غذائیت اور یہ جو وٹامنز ہے اس کی ایک تعداد مطلب لے جاتا ہے تو گنجا کر دیتا ہے. مسور کی دال جو ہوتی ہے نا وہ گنجی ہوتی ہے مسور کے مقابلے میں. تو بہرحال یہ کہ مسور بدن کو پتلا کرتی ہے اور گوشت کے مقابلے میں کنواروں کے لیے بھی مفید ہے, کہ گوشت کی وجہ مسور کی دال کھائے جائیں, مسور کھائے جائیں. تو دال منہ سے نکلتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پسند ہی دال کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد. بابا وہ میں کچھ لوں آج کل موم پھلیوں کا سیزن بہت ہے, پھلیاں تو یہ کھاتے موم پھلی ہم لوگ, یہ موم پھلیوں کے کچھ ہیں کچھ خواص کچھ فوائد موم پھلی کھانے؟ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ڈرائی فروٹ ہے موم پھلی کو, یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کا ڈرائی فروٹ ہے. تو کچھ مونگ پھلی کے بھی کچھ بابا فضائل وغیرہ ہو تو اچھی بہت لگتی ہے, کھاتے بھی ہیں سارے, آپ کی اس معاملے میں کوئی رہنمائی فرمائے.
یہ سردیوں میں مونگ پھلی کا سیزن آتا ہے, اور یہ سردیوں کے لیے یہ بھی اللہ تعالی کی شان ہے کہ یہ سردیوں میں ہمیں یہ تازہ تازہ مونگ پھلیاں عطا فرماتا ہے, یہ اس کی نعمت ہے. مونگ پھلی جو ہے نا یہ مطلب میرے جیسوں کی غذا ہے, پتلے آدمیوں کی. تو مونگ پھلی کا استعمال جو ہے نا یہ کم وزن افراد کے لیے انتہائی مفید ہے. اور ان کے لیے یہ انتہائی غذائیت بخش, غذائیت کے اعتبار سے سیب, گاجر اور چکندر سے بھی یہ زیادہ پاورفل ہے. اس میں وٹامن ای ہوتا ہے, مونگ پھلی میں وٹامن ای جو کہ کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے.
واہ.
اور اس میں جو موجود قدرتی فولاد ہے یہ خون کے خلیات بنانے میں اہم کردار انجام دیتا ہے.
ماشاءاللہ.
تو یوں مونگ پھلی جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کے اندر کئی نعمتیں پوشیدہ ہیں. اور ہے یہ مطلب پتلے آدمی کھائیں اس کو, موٹوں کو تھوڑا ویسے پہلے تو بم بنے ہوئے, مزید دراڑے پھٹیں گے زیادہ کھائیں گے تو یہ امکان ہے.
آپ نے ابھی وہ ابتدا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان فرمایا, اتھیلی یہ سب, ابھی جیسے آپ نے بہت اہم پھلوں کا اور سبزی کا نام لیا, گاجر, سیب اور یہ, اور ان کے سامنے ایک اتنی سی بابا مونگ پھلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مطلب قدرت ہے کہ اس اتنی مونگ پھلی میں کیسی غذائیت عطا فرما دی.
بے شک وہ اجزا زیادہ ہیں اس میں.
جی جی.
جو ان تینوں, چکندر بھی شامل ہے اس میں.
جی جی.
سیب, گاجر اور چکندر, ان سے زیادہ وہ جز ہے اس میں جو فائدہ کرتا ہے.
اور یہ بہت اچھی معلوماتی بات باپا بتا فرما رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کھاتے پیتے تو ہیں لیکن اگر ہمیں یہ پھلوں کے متعلق, یہ سبزیوں سے متعلق اور اس طرح کی چیزوں سے متعلق بھی کچھ پتہ چلتا رہے نا کہ کس میں کیا کیا ہے, تو تھوڑا ہم کو یہ کہ ویسے ہم مزے لے لے کے کھا ہی رہے ہوتے تو تھوڑا اور ہمارا مزہ بڑھ جائے گا. یوں
اچھی نیت بھی تو ہو نا یار, ویسے مزہ بڑھے گا تو آخرت کا سوال تو ہر نعمت کے بارے میں
کیا
سوالات ہیں.
سیکھا ہے نا کیا نیت,
اس میں اچھی پھلی کرے, مونگ پھلی کھائے یا جو بھی کھائے. اب جیسے یہ غذائیت اور اس کے اجزاء معلوم ہوئے تو اب یہ نیت کرے آدمی کہ میں اس کے ذریعے اپنی صحت درست رکھتے ہوئے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, یہ کینسر سے بھی بچانے کی صلاحیت ہے مونگ پھلی میں. تو یہ اس طرح صحت اچھی کرتا ہے, کم وزن آدمیوں کا وزن بڑھائے گی تو اس طرح یہ کہ اس کو بھی عبادت پر قوت حاصل ہوگی نا, جو کمزور ہے اس کو. تو جو بھی کھائے پیے آدمی اچھی نیتیں کرے, نیتوں کے بغیر پھر مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, آخرت کا حساب دے نہیں پائے گا بندہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مبین ہے, میں کراچی کا رہنے والا ہوں, اور میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ستاروں کے مختلف رنگ ہیں؟
یہ ابھی تو عرض کیا میں, ستاروں کے رنگ مختلف ہیں, کوئی سرخی مائل ہے, کوئی سفیدی مائل ہے, تو کوئی سیسے کے رنگ کی طرف ہے, سیسا جو ہوتا ہے دھات ایک سیسا, تو اس کی طرف اس کا رنگ ہوتا ہے. ہمیں دیکھنے میں ایک طرح سے چمکدار نظر آتے ہیں دور سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یار پاپا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکایا, ہمیں شیطان نے یہ کیا, ہمیں شیطان نے وہ کیا, تو شیطان بھی پہلے سے ہی تھا خود, تو اسے کس نے گمراہ کیا؟ برائے کرم اس کا ہمیں جواب دے دیں کہ اگر ہمیں شیطان نے گمراہ کیا ہے تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا, وہ بھی تو گمراہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اول تو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شیطان کو لوگ سمجھتے ہیں فرشتہ تھا، تو یہ دور کر دوں کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، بلکہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہی ہے، یہ آگ کی پیداوار ہے، فرشتہ تو نوری مخلوق ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم میں خود اس نے اعتراف کیا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، نہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس نے یہ اکڑ گیا نا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنائے گئے، تو میں آگ ہو کر مٹی کو کیسے سجدہ کروں، تو یہ اس نے تکبر کیا بدبخت نے، ابا واستکبرا، نے تکبر کیا اور اس کو کفر کا فتویٰ اور لعنت کا توق اس کے گلے میں آیا، لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت کر دی گئی، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، تو اب چونکہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا، تو جن کے اندر نفس ہوتا ہے، جیسے انسان کے اندر نفس ہے نا، تو جن کے اندر بھی نفس ہے، اور نفس نفس امارہ جو ہے نا یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، جی ہاں چھوٹا نہیں بڑا بھائی، اتنا یہ مطلب نقصان پہنچاتا ہے انسان کو، اور یہ مطلب نفس جو ہے نا یہاں تک مطلب چالا گئی ہے کہ جب آدمی کو بڑی نیکی کرنے جاتا ہے نا، تو اب اس کو اگر یہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا نا، تو چھوٹی یعنی کہ کم ثواب والا کام اسے کروا لیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے یار بہت ثواب کا کام کیا، اور وہ نفس ہوتا ہے وہ اس کا نقصان کر چکا ہوتا ہے، کہ چھوٹا یعنی کہ ان مانو کر نفع میں نقصان کروا دیا، چھوٹا کام کروا دیا۔ مثال کے طور پر کہ اس میں ہم سبھی تقریباً مبتلا ہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو مستحب ہے، کہ تازہ وضو کر کے بندہ بھلے وضو ہو، پہلے سے وضو ہو، لیکن وضو علی الوضو، وضو پر وضو، یہ مستحب ہے کہ نماز کے لیے تازہ وضو کرے تو ثواب ملے گا۔ کیا کبھی نفس نے ہمیں کرنے دیا تازہ وضو؟ کیا چلو وضو ہے، نہ پیشاب لگا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، چلو یار تازہ وضو مستحب کی نیت سے ثواب کے لیے ہم کر کے آج نماز پڑھیں گے، کیا ہے کبھی آپ نے؟ کیا ہے میں نے کبھی؟ تو یہ نفس جو ہے نا بدبخت، یہ ہمیں یہ ان نیکیوں سے بھی روک دیتا ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وضو ہے ہمارا، نیا وضو نہیں کریں گے، تازہ وضو نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک ثواب سے محروم کر دیا نا اس نے۔ اس طرح کئی اس طرح کے مستحبات بھی چھڑا دیتا ہے نفسم سے، زیادہ ثواب کا کام ہے وہ چھوٹے ثواب پہ ڈن کراتا ہے، 313 درست پڑھنے، سستی بہت ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یار پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا، پھر نفس پھسلاتا ہے کہ یار آج تیرے کو سستی بہت ہے، کل دیکھ لیں گے، چل 100 پڑھ لے سر، تو درست بھی پڑھنے ہیں نا، 100 پڑھ لے، تو چلو یار وہ کل 313 پڑھیں گے، آج 100 پڑھ لیتے ہیں، تو یہ 100 پیس نے ڈن کروا کے نیکیاں تو کروائیں، لیکن 313 درود شریف اور 100 درود شریف میں فرق تو ہے نا۔ اس طرح کئی اوراد وظائف چھڑا دیتا ہے، نفلیں چھڑا دیتا ہے، سنت غیر موقع دا چھڑا دیتا ہے، شیطان بھی یہی کام کر رہا ہے، لیکن نفس بھی ساتھ ساتھ وہ بڑا بھائی ہے اس کا، یہ بہت مطلب یہ بھی ہم سے نقصان کروا رہا ہے ہماری آخرت کا۔ تو شیطان اگرچہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، چونکہ جن تھا تو اس لیے اس کے ساتھ نفس تو لگا ہوا تھا، تو یہی مطلب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو اس کے نفس نے بہکایا، اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس نے نہ کرنے کا کر ڈالا، کہ شیطان تو یہ بنائی بعد میں شیطان، پہلے تو اس کا عزازیل نام تھا، اس کا عین سے عزازیل، پھر بعد میں شیطان نام ہوا، ابلیس بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت کوئی شیطان تو تھا نہیں دوسرا جو اس کو بہکا تھا، اب نفس ہی رہ جاتا ہے کہ نفس بہکا تھا، یہ تو کنفرم ہے، نفس ہمارا گناہوں پر ابھارتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، نفس لوامہ گناہ ہو جانے پر وہ ملامت کی کیفیت پیدا کرتا ہے. تو یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے اچھا نفس ہے. اور نفس مطمئنہ تو بہت اعلیٰ نفس ہے جو گناہوں سے بالکل یعنی کہ صاف ستھرا ہے, نیکیوں والا ہے. سنت و بھرا نفس جو ہے وہ سمجھو کہ نفس مطمئنہ ہے. کیونکہ نفس بہکاتا ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, تو وہ جن میں ہوتا ہے. تو شیطان میں تھا چونکہ یہ جن ہے, فرشتہ تو ہے نہیں. اگرچہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا, معلم الملکوت کہلاتا تھا یہ, کیونکہ یہ فرشتوں میں واس کہتا تھا, عالم بہت بڑا علامہ تھا یہ. لیکن ہمارے لیے عبرت ہے اس میں کہ اتنا بڑا علامہ جس نے ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اللہ کی عبادت کی تھی, پکا تو عیدی تھا, اس کے باوجود یہ لڑک گیا. تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سبھی کو ڈرنا چاہیے. شیطان کی جب یہ شامت آئی نا, اس کے بعد سے غالباً اسرافیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ کبھی ہنسے نہیں تھے, غالباً اس کے بعد سے کبھی ان کو ہنستا نہیں دیکھا گیا. اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جب یہ اتنا بڑا عبادت گزار معلم الملکوت کہلانے والا اس طرح مطلب ہے کہ گناہ میں پڑ گیا اور اس نے اتنا بڑا کفر کر دیا, تو وہ ان کا خوف ہے. یہ تو رسول ہیں, حضرت اسرافیل, حضرت عزرائیل, جبرائیل, میکائیل, یہ چار مشہور فرشتے جو یہ چاروں رسول ہیں, رسول ملائکہ ان کو کہتے ہیں. یہ معصوم ہے, صرف ہر فرشتہ معصوم ہے, کفر تو کفر, گناہ سے بھی یہ حضرات معصوم ہیں, یہ کبھی بھی نہیں گناہ کریں گے نہ کفر کریں گے یہ. لیکن ان کا خوف, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت کہیں گے تب بھی تو سوال تو ہوتا ہے, حضرت کیوں کہتے ہیں؟ حضرت یہ تعظیم کا لفظ ہے, وہ حضرت کے یوں جناب مسٹر سمجھو, مسٹر جو کہتے ہیں انگریزی میں, تو یہ بھی اس کے یہی قریب قریب یہی معنی ہے, یعنی تعظیم کا لفظ ہے یہ. اچھا, اب جو زیادہ وہ معظم ہوتا ہے اس کو تھوڑا بڑا لقب دیتے ہیں, جیسے کہ محترم, قابل احترام, محترم کے معنی ہے. پھر جو ذرا زیادہ وہ اس کو ترکیب کرنی ہوتی ہے, جناب محترم. پھر یہ کہ وہ حضرات گرامی, حضرات گرامی قدر, پھر اور بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بعض اوقات تعظیم کا ایک لفظ ہوتا ہے تو اس میں دوسرا لفظ شامل کر دیتے ہیں, حضرت صاحب, یہ تو عام بولتے ہیں حضرت صاحب, تو کوئی بولتا حضرت جی. تو حضرت لفظ ہی مکمل تھا کہ اس میں تعظیم پائی جا رہی ہے, لیکن جی کر کے حضرت جی یا حضرت صاحب, حضرت صاحب, اصل تو تلفظ صاحب ہے, صاحب, صاحب نہیں ہے, صاحب. تو حضرت صاحب کہہ کر بھی تو وہ تعظیم بڑھا دی نا اس کی. اس طرح وہ انگریزی میں سر, یہ بھی ایک تعظیم کا لفظ ہے. تو خیر, تو یوں اعلی حضرت, اعلی حضرت کو ہم بھلے اعلی حضرت بولتے ہیں. جب میں بریلی شریف گیا نا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ وہاں کے بریلی شریف والے اعلی حضرت کو بڑے حضرت بولتے تھے, اور واقعی اعلی کا معنی بڑا. غالباً حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے شہزادے تھے, اب باپ کتنے, باپ اپنی جگہ پر مقام تھا, بیٹے کا اپنا مقام تھا, بیٹا بھی بہرحال بہت اعلیٰ مقام پر, تو ان کو چھوٹے حضرت بولتے تھے. تو یہ شاید لوگوں نے پہچان کے لیے رکھا ہو. اب اگر میں بھولا نہیں ہوتا, یہ شاید 91 کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں, ہم امام احمد رضا کو ہی اعلی حضرت بولتے ہیں، لیکن یہ بتا دو کہ اعلی حضرت کئی ہیں، اور بھی کئی ایسے بزرگ ہیں جن کو ان کے معتقدین اعلی حضرت بولتے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں، شاہ علی حسین اشرفی، سید شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اعلی حضرت کے ہم عصر تھے، اور ان کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ فرمان ہے کہ یہ غوث پاک کے ہم شکل تھے. شاہ علی حسین، سید شاہ علی حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو غوث پاک کے ہم شکل تھے. تو کہتے تو ان کے سلسلے میں جو مرید غالباً جو مرید تھا وہ حضرت قبلہ سید مختار اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، جن کو سرکار کلاں کے خطاب سے یاد کرتے ہیں. تو سرکار کلاں کا شاید وہ مرید تھا، یا ہو سکتا ہے بڑے حضرت کا ہی ہو، حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو وہ شاہ علی حسین اشرفی تو بار بار وہ اعلی حضرت کہہ کر وہ باتیں کرتا تھا، تو میں بریلی شریف والے اپنے اعلی حضرت سمجھتا تھا. پھر جب وہ بات کھلی تو پھر پتا چلا کہ یہ حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلی حضرت کہہ رہا تھا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اور بزرگوں بھی اعلی حضرت بولتے ہیں. اچھا، اسی طرح وہ دوسرے بزرگوں کا بھی میں نے پڑھا بھی ہے کہ اعلی حضرت لکھتے ہیں ان کو. اب یہ کہ چلو فیضان اعلی حضرت، ہمارے اعلی حضرت معروف یہی، لیکن میرے ذہن میں آیا تھا کہ اگر اس کی جگہ پر فیضان رضا معروف ہو نا، اعلی حضرت چونکہ دوسرے بزرگوں کو بولتے ہیں، تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چونکہ مطلب دوسروں میں کمبائنڈ ہے یہ لقب، لیکن مشہور یہی ہمارے اعلی حضرت ہی ہیں، بریلی کے تاجدار. فیضان رضا میں پھر کسی کو اشکال ہی پیدا نہ ہو شاید، لیکن خیر جو لوگ جو سنی حضرات ہیں اکثر غالب اکثریت تو فیضان اعلی حضرت میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مراد کون ہے. پھر اعلی حضرت کے مزار پر انوار کی شبیہ دکھائی جاتی ہے ہمارے یہاں. پھر یہ کہ ان کے فضائل سیرت آج کل تو دھوم دھام سے بیان ہو رہی ہے، تو وہ بات تو بن جاتی ہے، کوئی بات نہیں. تو ہم تو اعلی حضرت کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ضمن میں نے بات پر بات چلی تو عرض کر دی. تو اعلی حضرت مانے بڑے حضرت، اعلیٰ مانے بڑا. تو اعلیٰ حضرت کو اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ علم میں بڑے تھے، عمل میں بڑے تھے، تفقہ اور سمجھ میں بہت بڑے تھے، قرآن فہمی ان کو ملی تھی، حدیثوں کے محدث یہ تھے، مفسر قرآن یہ تھے، اور بے شمار علوم پر انہیں دسترس حاصل تھی. بہت بڑے پیر صاحب بھی تھے یہ، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے. تو عام جو ہوتے ہیں وہ حضرت ہوتے ہیں، تو یہ کیونکہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ہم اس کو ان کو اعلی حضرت کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا اله الا
انت لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك
محبوب کی سننا
کا